اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک دعوت تھی اور جو اس کا اثر تھا اور جو قرآن کا دل موہ لینے والا انداز تھا، وہ تو دلوں کو پگھلا رہا تھا اور اہل مکہ حیران تھے اور گنگ تھے اس کلام کو سن کر۔ اہل مکہ کو اپنی زبان پر بہت فخر تھا، عربی کے مقابلے میں دوسری زبانوں کو وہ اجمی کہا کرتے تھے، عرب کے مقابلے میں باقی تمام دنیا کے لوگوں کو وہ اجمی کہا کرتے تھے، نا کہ اجم سے تعلق رکھتے ہیں، اجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، ڈم۔ اب یہی زبان والے جو زور تھا ان کی زبان کا، زبان کے آگے یہ گونگ ہو کر رہ گئے تھے، ڈم فاؤنڈیڈ ہو گئے تھے قرآن کے آگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قرآن کو کیا کہیں اور قرآن لانے والے کو کیا کہیں، کہ 40 سال جس کی شرافت کے اور امانت کے اور صداقت کے یہ گن گاتے رہے، اب ایک دم اس کو برا بھلا کیسے کہنا شروع کر دیں۔ تو یہ مختلف دشواریاں تھیں جو اہل مکہ اپنے سامنے پاتے تھے، اور یہ ان کے راستے کی رکاوٹیں بن گئی تھیں کہ وہ متاثر ہونے کے باوجود اس پیغام کو قبول کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی غلام یا نوجوان یا کسی کی بیوی یا کسی کا شوہر اسلام میں داخل نہ ہو رہا ہو۔ جب ایک ہی گھر میں دو دین جمع ہونے لگ گئے، دو ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز جمع ہونے لگیں، تو لازمی طور پر ان میں بحثیں مباحثے بھی شروع ہو گئے۔ گھروں کا جو اتفاق اور اتحاد اور جو سکون تھا وہ درہم برہم ہونے لگا، ٹوٹنے لگ گیا۔ گھر گھر بحثیں تھیں اور گھر گھر اختلاف ہو رہے تھے، وفاداری کا معیار بدل رہا تھا۔ پہلے صرف خونی رشتوں اور خاندانوں کے ساتھ وفاداری ہوا کرتی تھی، لیکن اب حالات بدل رہے تھے۔ کچھ لوگ روایات کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کا معیار سمجھنے لگ گئے تھے، اور اپنی محبتوں کا اور وفاداریوں کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قرار دے رہے تھے۔ اس وجہ سے گھروں کا ماحول تلخ ہو کر رہ گیا تھا۔ جھگڑے اور لڑائیاں خاندانوں میں پہلے بھی ہوا کرتے تھے، باطل طریقوں پر جب رہ رہے تھے تب بھی لڑا کرتے تھے آپس میں، لیکن وہ جھگڑے ان کو اتنے ناگوار نہیں گزرتے تھے جتنا کہ حق کے بارے میں جھگڑا ان کو برا لگ رہا تھا۔ اب جب یہ صورتحال پھیلنی شروع ہوئی تو قریش اس سے پریشان ہو گئے۔ کافی سوچ بچار کے بعد ابو طالب کے پاس وہ گئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کو نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں، تو یہ تو دراصل ان کی توہین ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محمد ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انہوں نے تو اسی طریقے پر اپنی زندگی گزاری تھی، اور ان کی بنائی ہوئی رسومات کو اور طور طریقوں کو غلط کہنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ غلطی پر تھے، تو یہ تو بہت بے ادبی ہے، ان کی توہین ہو رہی ہے ہمارے آبا و اجداد کی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ آج تک بھی ہوتا ہے، مرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں ادب بڑھ کر تقدس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک ریسپیکٹ جو ہونی چاہیے بزرگوں کی، وہ بعض دفعہ اپنی لمٹ کراس کر کے ایک ہولینس کا ایلیمنٹ شامل ہونے لگتا ہے، ایک ڈیوینٹی کا ایلیمنٹ ان کے اندر آنے لگتا ہے، اور ان کی کسی بھی بات کو غلط کہنا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بلاسفیمی کر رہا ہے کوئی۔ یہی ان کا بھی حال تھا، اسی کو آبا پرستی کہتے ہیں، انسیسٹر ورشپ۔ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھتیجے تو مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ لوگوں کا پریشر تھا بہت زیادہ ان کے اوپر۔ اس پر آپ نے جواب دیا، چچا جان، قسم ہے اس ہستی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج اور الٹے ہاتھ پر چاند رکھ دیں کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں، میں نہیں چھوڑنے والا، یہاں تک کہ اللہ مجھ کو کامیاب کر دے یا اسی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے، جو تم کر رہے ہو تم کرتے رہو، اور میں جتنا تمہارا ساتھ دے سکا میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ ابو طالب سے مایوس ہو کر یہ لوگ ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے مختلف قسم کی باتیں سوچیں۔ ایک برین اسٹارمنگ سیشن ہوا وہاں پر ان کا کہ اب کیا کہا جائے ان کو. کسی نے کہا کہ ان کو جھوٹا کہنا چاہیے, کسی نے کہا ہم ان کو شاعر کہہ دیتے ہیں, کسی نے کہا کہ ہم ان کو کاہن کہہ دیتے ہیں. جھوٹا اس لیے کہ یہ پتا چل جائے کہ ہمارے آبا و اجداد سچے تھے اور یہ جھوٹا ہے, اور کاہن اس لیے کہ یہ گھر گھر لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے تو ہم کہہ دیں کہ کاہن ہے. یا چونکہ قرآن کا ایک ردم اور ایک خوبصورتی تو تھی اس کلام کے اندر بہت زیادہ, اس کا اثر کم کرنے کے لیے شاعر کہہ دیں کہ بھی آخر شاعر بھی تو اپنا کلام اسی طرح سے کہتے ہیں. یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھیں تو ولید بولا کہ اس میں سے کوئی برائی اس میں نہیں پائی جاتی, لوگ تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. بولا اب دیکھیے یہ کون ہے, کٹر دشمن. ولید بن مغیرہ آخر تک ایمان نہیں لایا. اس کا یہ بیان ہے, کہنے لگا اللہ کی قسم اس کی بات بہت شیرین ہے, بہت میٹھی بات کرتا ہے, اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار ہے. لوگوں نے کہا پھر آپ بتائیے کہ ہم کیا کہیں. اب یہ ایک دیکھیے کہ جب لوگوں نے رجوع کیا اس کی طرف بڑا سمجھ کے, بزرگ سمجھ کے اور اہم ہستی سمجھ کے, اب یہ ایک نعمت ملی ہے اس کو, ایک نعمت ہے نا اس کے پاس. اس سے اب دو دروازے کھلے, یا تو یہ ہدایت کی بات کرتا, خود بھی ہدایت پر آتا, کتنے ہی لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا. ہر انسان کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں. یا یہ تھا کہ یہ ضد پر اڑ جاتا, انا کا شکار ہو جاتا, ایگوئسٹک ہو جاتا, خود بھی گمراہ ہوتا اور اپنے پیچھے بہت سو کو گمراہ کر لیتا. سوچ رہا ہے بیٹھ کے, اب آپ سوچیے کہ اس کی قسمت جو ہے وہ تو ایک ترازو میں, ایک بیلنس میں ٹنگی ہوئی ہے. سوچتا رہا سوچتا رہا, پھر کہنے لگا کہ اس کو جادوگر کہہ دو. اب آپ یہ سوچیے اس کی پوزیشن کے, سارے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہا ہے اگر یہ حق جو اس کے دل میں کھبا تھا, تعریف تو کتنی کرتا تھا اور مانتا تھا, اگر اس وقت یہ بس حق کا اقرار کر لیتا تمام مصلحتوں کو پیچھے پھینک کر, اللہ اس کی مدد کرتا. لیکن یہ بھی دنیا کی محبت کا ہی شکار ہو گیا. اسی واقعے کے بارے میں سورہ مدثر میں 11 آیات نازل ہوئی ہیں, آیت 11 سے لے کر آیت 26. اللہ تعالیٰ اسی کیفیت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے, انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر وقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. اس نے سوچا اور اندازہ لگایا, غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا, پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا, پھر نظر دوڑائی, پھر سر اٹھا کر اس نے کراؤڈ کو دیکھا ہوگا, اس کو بڑا اچھا لگا کہ لوگ میرے اوپینین کے انتظار میں کس طرح بیٹھے ہیں. اس نے سوچا کہ اگر میں نے حق مان لیا تو ساری بھیڑ چھٹ جائے گی, آج میری تو کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی, میری تو پوزیشن جو میری معاشرے میں سوشل پوزیشن مجھ کو حاصل ہے وہ ہاتھ سے چلی جائے گی. تو نظر دوڑائی, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر کیا, پھر بولا یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, یہ صرف ایک انسان کا کلام ہے. اپنی گمراہی پر بھی مہر لگا دی اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی گمراہی کو اس نے ان کا نصیب بنا دیا. اب قریش نے باقاعدہ منصوبہ بنا کر, پلان بنا کر آپ کی مخالفت کا آغاز کیا. کوئی بھی کام جس کو ہم کامیاب کرنا چاہیں اس کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے, ضرور اس کے لیے پلاننگ ہونی چاہیے. پلان کر کے انسان کام کرے, اور کفار بہت ویل پلانڈ ہوتے ہیں. کبھی بھی اپنے دشمن کو انسان انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرے, جو ان کی خوبیاں ہیں وہ یقیناً ہیں, اس زمانے میں بھی بہت ویل پلانڈ ہوتے تھے, سوچ سمجھ کر اسٹریٹجی پالیسی بنا کر کام کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کوئی پلاننگ کیے بغیر ایسی کھڑے ہو جایا کریں الرٹ اپ کام کرنے کے لیے. اس میں جب کوآرڈینیشن آپس میں نہیں ہوتا تو پھر پیغام بھی صحیح طرح سے نہیں پہنچایا جا سکتا. کاسٹ ایک بہت بڑا سالانہ میلہ لگا کرتا تھا, جسے کہ یہ ہوتے ہیں نا جو مختلف جو میلے لگا کرتے ہیں, ٹریڈ فیئر ہم کہتے ہیں جن کو, اسی طرح اوکاس کا میلہ بھی اسی قسم کا ایک ٹریڈ فیئر ہوا کرتا تھا. وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرماتے، ابو لہب پیچھے پیچھے ان کے چلتا رہتا اور کہتا جاتا اس کی بات مت ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے۔ اب آپ میلوں کو دیکھیے، ہم نے بھی میلے دیکھے ہیں، کیا خیال آتا ہے دماغ میں، کیسی جگہ ہوتی ہے، ہر قسم کی وہاں پر خرافات بھی ہو رہی ہوتی ہے، غلط کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ناچ گانا بھی ہو رہا ہوتا ہے اور مسخرہ پن بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور کہیں کوئی لاٹری کی اور کوئی جوئے کی قسم بھی وہاں پر چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہیں پینا پلانا بھی ہو رہا ہوتا ہو۔ اوکاس کے میلے میں بھی یہ سارے ہی کام اسی طرح ہوا کرتے تھے، جہاں ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور جائز کام ہو رہے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ یہ حرام اور گناہ کے کام بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ جا کر تبلیغ کر سکتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر آج ان جگہوں کو تبلیغ اور قرآن کی تعلیم کے استعمال کے لیے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کوئی ہیزیٹیشن ہم کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ذرا سا ڈفرنس سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ اس وقت۔ دیکھیے، بعض جگہیں اور بعض عمارتیں جو ہوتی ہیں خاص کسی گناہ کے مقصد کے نام پر بنائی گئی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کسینو ہے، کسینو کا کوئی اور مقصد نہیں سوائے سے کہ وہاں جوا کھیلا جائے، اگر جوا بند ہو جائے تو کسینوز بند ہو جائیں، جبکہ میلے کا یہ نہیں ہوتا۔ اگر میلے میں جوا نہیں ہوتا تو ٹریڈنگ تو ہو رہی ہے یا دوسرا لین دین کاروبار تو ہو رہا ہے۔ اسی طرح ڈسکوز ہیں مثال کے طور پہ، اب ڈسکو خاص ناچ کی جگہ ہے، اگر وہاں ڈانسنگ بند ہو جائے تو ڈسکو کا مقصد ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ آج آپ دیکھیں کہ بالکل جیسے ہم لوگوں کے کلبز اور ہوٹلز ہوتے ہیں نا، یہ میلے والی کیفیت ہی ہے وہاں پر، کوئی مخصوص کوئی اسپیسیفک نام پر یہ بنے ہوئے نہیں ہوتے، ہر طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں ہو رہی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے کام وہاں گناہ کے ہو رہے ہوتے ہوں۔ میلوں میں بھی کھانا پینا اور جائز تفریح کا انتظام ہوتا ہے اور ناجائز کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ملی جلی کیفیت ہوتی ہے، یہی بالکل کلبز کا حال ہے۔ تو کوئی اگر کوئی کلب لے کر یا کوئی ہوٹل لے کر وہاں دین کی تبلیغ کا کام کرتا ہے تو ہم اس لیے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، اور دلیل بالکل 100% ہمارے پاس سنت سے موجود ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر بھی مختلف قبائل آیا کرتے تھے، آپ اور آپ کے ساتھی ایک ایک کے پاس جا کر اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے ابھی تعداد میں تو بہت کم تھے، اور حجاج تو بہت آیا کرتے تھے ہزاروں کی تعداد میں، تو مسلمان تو کم تھے لیکن کفار قریش زیادہ تھے۔ وہ سب کو جا جا کر بتاتے تھے کہ ہمارے درمیان محمد نام کا ایک آدمی ہے، وہ خود کو نبی کہتا ہے، اور پھر یہ کفار ان تعلیمات کا خلاصہ بتایا کرتے تھے کہ محمد کیا تعلیم دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی لوگوں کو خبردار کر دیتے تھے کہ وہ ہم کو جادوگر معلوم ہوتا ہے، اس کے کلام میں سحر ہے، میاں کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے، لہذا اس کی بات مت سننا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کفار کے ذریعے سے عرب کے کونے کونے میں اسلام کی دعوت اور تعلیمات کا خلاصہ پھیل گیا۔ اس دعوت کا راستہ وہ خود روکنا چاہ رہے تھے، اللہ نے انہی کی کوششوں کو اور انہی کی محنتوں کو اور انہی کے وسائل کو اور انہی کی زبانوں کو ذریعہ بنا دیا کہ اسلام کی دعوت پھیل جائے، اور خود ان کو اس بات کا شعور نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے نا، وہ مکر ہوا مکر اللہ، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ خیر الماکرین، اللہ تو بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کبھی تعداد کی قلت سے نہ گھبرائے، اللہ کا کام ہے، اللہ اس کے لیے ہزار دروازے کھولے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم حق بتا رہے ہیں یا نہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فاسقوں اور فاجروں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، ان کو شعور نہیں ہوتا لیکن وہ لگ جاتے ہیں اس کام میں۔ اس وقت کی سچویشن آپ دیکھیں گے، کفار جا جا کر روک رہے تھے، اور مسلمان بھی ایک طرف سے دعوت دے رہے ہیں اور وہ جا جا کر روک رہے ہیں۔ آن دا اسپاٹ اس وقت تو یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے کہ ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے، یہی لگ رہا تھا نا۔ تو بعض دفعہ ظاہری حالات کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو کبھی ظاہری طور پر بھی انسان نہ گھبرائے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو بڑا ہی خوبصورت شعر ہے کہ کیا بدنام ہوں گے تو نام نہ ہوگا۔ نام تو ہوگا، لوگ نام تو جانیں گے کم از کم، اور اس کے بعد پھر بعض لوگوں میں کیوریوسٹی، تجسس پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو اتنا برا کہا جا رہا ہے ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ کیا ہے. تو آج بھی یہی حال ہے کہ اتنے قرآن الحمدللہ آج کل لوگ طلب کر رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں کیے. تو یہ اللہ کی اپنی بس ایک اسکیم ہوتی ہے. ہماری زبان سے کبھی یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا. اللہ ہم سے سوال کرتا ہے, یہ اللہ کا حق ہے. ہم اللہ سے سوال اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ ہم اس کی حکمت جانچنے کی کوشش کریں. اس وقت تو یوں ہی لگ رہا تھا کہ ان کی کافروں کی چالیں کامیاب ہو رہی ہیں. جب حضور جا کر لوگوں کو اپنی بات بتانا چاہتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ ہم کو نہیں سننا. کیسے نہیں سننا, سن تو چکے, دل میں تو پڑ گیا وہ جا کر ان کے. ایسے ہی لوگوں میں ابو ذر نامی ایک شخص تھے. ان کا قبیلہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکو تھا, ہائی وے رابرز تھے. ابو ذر کا خیال ہمیشہ سے یہ تھا کہ بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے. ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے. سورہ آراف میں جب ہم نے پڑھا تھا الست بربکم, عہد الست کے بارے میں, تو وہاں یہی ڈسکشن کیا تھا کہ یہ تو ایک چیز انگرینڈ ہے انسان کے اندر. جیسے کہ ہم خوشبو کو پسند کرتے ہیں اور بدبو کو ناپسند کرتے ہیں, کوئی سکھانے کی چیز نہیں ہے. ہم اس علم کو ساتھ لے کر پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح یہ علم انسان لے کر پیدا ہوا ہے کہ شرک برا ہے, شرک نہیں ہو سکتا, اور توحید ہی اچھی ہے. مانوس سے انسان توحید سے, اور شرک سے انسان نامانوس سے, اس کے لیے اجنبی ہے یہ کنسیپٹ. جیسے ایک ابو ذر کی مثال سے پتا چلتا ہے ان کو کسی نے نہیں بتایا تھا, لیکن وہ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ بہت سارے خدا نہیں ہو سکتے, اللہ بس ایک ہی ہے. ان کے بھائی کسی کام سے مکے آئے اور واپس جا کر ابو ذر کو بتایا کہ مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک شخص خود کو نبی کہتا ہے, اور اس کی دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں سوائے ایک اللہ کے. ابو ذر آئے, مکے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا. حضور نے فرمایا تم اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو جا کر. بہت بہادر انسان تھے, ڈاکو تھے. بات وہی ہے نا, پھر آپ دیکھیے ایک خوبی تھی ان کے اندر لیکن وہ غلط رخ پر پڑی ہوئی تھی. ڈاکو انتہائی بہادر ہوتے ہیں, اور ڈاکوؤں میں اور جو جیب کترے ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ بڑے پرنسپلڈ لوگ اور ڈسپلنڈ لوگ ہوتے ہیں. جیب کترے ہوں گے, دوسروں کی جیب کاٹیں گے, آپس میں دوسرے کی نہیں کاٹیں گے. اسی طرح ان کے ہاں جو ایک وفاداری کا معیار ہے کہ جتنے بھی جیب کترے ہیں یا جو ہم یہاں فقیروں کو دیکھتے ہیں سڑکوں پر, ان کو اختیار نہیں ہے کہ جو بھی پیسہ ان کو ملے اس میں سے کچھ خود رکھ لیں, سارا جا کر اپنے سردار کے پاس جمع کرتے ہیں اور پھر سردار ان کو دیتا ہے اس میں سے. تو خوبیاں ہیں لیکن یہ غلط رخ پر پڑی ہوئی ہیں. ابو ذر کا بھی حال یہی تھا, انتہائی بہادر انسان تھے. تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر اپنے قبیلے میں تبلیغ کرو. اچھا, ویسے بعض لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا کھرے, کھرے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کے اندر حکمت نہیں ہوتی. تو ابو ذر کا بھی یہ تھا, بہادری بہت تھی لیکن زیادہ حکمت نہیں تھی, ڈپلومیٹکلی اپنی بات نہیں کر سکتے تھے. تو واپس لوٹنے سے پہلے خانہ کعبہ آئے اور زور و شور سے اپنے اسلام کا انہوں نے اعلان کیا. لوگوں نے مل کر ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. اگلی صبح پھر یہی کام کیا. یہ اب یہ جوش دیکھیے نا, اب اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جوش کیسے ہوتا تھا. اگلی صبح پھر یہی کام کیا, پھر اسی طرح لوگوں نے مارا. تین دن اسی طرح گزر گئے. آخر حضرت عباس, اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے, حضور کے چچا, انہوں نے مشرکین سے کہا کہ یہ غفاری ہیں, قبیلہ غفار کے ہیں, اگر یہ مر گئے تو ان کے قبیلے والوں سے تم دشمنی مول لو گے اور تمہارا کوئی قافلہ اس کے بعد محفوظ نہیں گزر سکے گا. یہ سن کر لوگوں نے ان کو پھر چھوڑ دیا. ایک دفعہ مدینے کا واقعہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ عیسیٰ کا زہد دیکھے اس کو چاہیے میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھ لے. ظاہر دنیا سے انتہائی بے رغبت. موت کے وقت کا ذکر ان کا آتا ہے, مدینے سے دور چلے گئے تھے. آیت کنز جو ہم نے پڑھی ہے سورہ توبہ میں, اس کو یہ بالکل لٹرلی لیتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ کسی قسم کا سونا اور چاندی جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے. ایک وجہ آپ یہ بھی دیکھ سکتی ہیں نا ان کا بیک گراؤنڈ, کہ انہوں نے اسی پیسے کی خاطر کتنے قتل کیے ہوں گے اور ان کے قبیلے والوں نے کیا کچھ لوٹ مار اور غم اور دکھ دیا ہوگا لوگوں کو. تو ایز اے ریئیکشن ان میں ایک انتہائی بودھ اور انتہائی ایک ریولجن پیدا ہو گیا تھا دولت کی طرف سے. تو پھر یہ ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ پھر یہ مدینے سے باہر چلے گئے تھے, وہاں رہتے رہے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے کیا سانپ بچھو جمع کیے ہوئے ہیں گھر میں. تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے گھر میں, بس ایک توا ہے اور ایک شاید چمٹا ہے اور ایسی ایک آدھ چیز گھر کے استعمال کی. کہتے ہیں اس کو بھی نکالو, یہ بھی کیوں رکھا ہے گھر میں. اس درجے کا ان کا زہد ہو گیا تھا, بہت بے رغبت دنیا سے. ایک اور شخص کا ذکر آتا ہے, طفیل بن عمر دوسی. یہ بہت ذہین پڑھے لکھے انسان تھے, شاعر بھی تھے. یہ بھی جب آئے ہیں اور ان کو کفار نے کہا کہ بھئی تو محمد کی بات مت سننا, وہ تو جادوگر ہے اور سحر کر دیتا ہے, تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی. پھر ایک دن خیال آیا ان کو کہ آخر میں شاعر ہوں اور میں کوئی بیوقوف تو نہیں ہوں, آخر میں خود سن کر دیکھوں کہ وہ کیا کلام ہے. ایسا بھی کیا کلام, اب دیکھیں نا وہ ایک جب پروپیگنڈا کسی بات کا کیا جاتا ہے تو خود بخود دل چاہنے لگتا ہے کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے. گناہ کے لیے بھی یہی ہے اور نیکی کے لیے بھی یہی ہے. کوئی گناہ پر مبنی کوئی ناول, کوئی پکچر, اگر اس کا چرچا بہت ہو کہ بھئی کیا پکچر ہے وہ, اللہ توبہ بہت کچھ لکھا ہے یا بہت کچھ ہے اس کے اندر, سنتے سنتے لوگوں کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو آخر دیکھیں ایسا بھی کیا گناہ ہے اس کے اندر, نعوذ باللہ. اسی لیے تو ہم کو ایک ہدایت دی گئی ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, کہ برائی کا تو نام بھی برا ہے ایمان کے بعد. برائی کا چرچا مت کرو, اس میں بھی ترغیب آتی ہے, لوگوں کا ایک ذہن راغب ہوتا ہے برائی کی طرف بھی. اچھائیوں کا چرچا کرو, کرتے کرتے کیا پتہ دل کسی کا چاہنے لگ جائے. خیر جب عامر بن طفیل الدوسی یہ آئے, آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, اسلام لائے اور جا کر اپنے قبیلے میں تبلیغ شروع کی. اب آپ دیکھیے نا یہ کیا وقت ہے, ایک ایک انسان کتنا قیمتی ہے, ایک ایک شخص, ایک ایک کے لیے اللہ کے رسول اپنی جھولی پھیلا رہے ہیں, اور جیسے موتی چنے جاتے ہیں اس طرح ایک ایک موتی جو ہے وہ جمع کیا جا رہا ہے. انتہائی صبر آزما, انتہائی سلو پروسیس. آغاز میں ہر کام بہت صبر آزما ہوتا ہے, اور جو یہاں صبر کر جائیں اس شروع کے مرحلے پر اور ان شروع کی مصیبتوں کو برداشت کر جائیں, جن کو آج کل ہم کہتے ہیں ٹیڈنگ پرابلمز, سب کے ساتھ ہوتے ہیں. اس پر انسان ایک دفعہ ثابت قدم رہ جائے, اس کی مشکلات سے نہ گھبرائے, تو آگے پھر راہیں آسان سے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. تو فیل جو ہیں یہ ایمان لائے, اپنے قبیلے گئے, وہاں تبلیغ شروع کی, لیکن والد اور بیوی کے سوا کوئی اور ایمان نہ لایا, ان کی بات کی تصدیق نہ کی. باقی لوگ ذرا ہیزیٹیٹ کرتے رہے, جھجکتے رہے, بددل ہو گئے, واپس آئے, آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ آپ ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے. ایک یہ بھی ریئیکشن ہوتا ہے, بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ وہ میرے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں, اللہ کرے سارے مر جائیں. اب آ کر دیکھیں کہ سارے مر جائیں, ہمارے اللہ نہ کرے کسی کے سب رشتے دار مر جائیں, تو یہ کیا ہوا, یہ کون سا راستہ ہے؟ کوئی نیکی کا راستہ ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ بجائے کہ ہم اپنی اسٹرینتھ آف کیریکٹر پروف کریں, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کمزوری ہے ایمان کی. ہم کہتے ہیں سب رکاوٹیں خود بخود پگھل جائیں, ہر چیز خود بخود میلٹ ہو جائے, تب ہم دین کے راستے پر چلیں گے. تو یہ تو کوئی جہاد نہ ہوا. جہاد تو ہوتا ہی یہ ہے کوشش کا, کوشش سے ٹکرا جانا, ورنہ ہم یہاں سے چلیں اور آگے سے میدان خالی ملے تو پھر یہ کون سی کوشش ہوئی. یہ تو آپ ایک کم کہتے ہیں نا, واک اوور مل گیا آپ کو. اسلام میں واک اوور نہیں ملا کرتے, آپ کو سٹرگل کرنی ہوتی ہے, آپ کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے. بجائے کہ ہم کسی کی موت کی دعا مانگیں, کیوں نہ ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے دے. لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بعض دفعہ انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے, اپنی دین میں اپنے پیچھے رہ جانے کو وہ اپنا قصور نہیں ماننا چاہتا, اپنی کمزوری نہیں ماننا چاہتا, تب وہ ایسی بات کرتا ہے. جب انہوں نے آ کر کہا طفیل نے کہ آپ میرے قبیلے والوں کے لیے بد دعا کیجیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور طفیل سے کہا کہ واپس جا کر ان کو دعوت دیتے رہو. یہ نہیں کہا کہ بس چلو چھوڑو تم یہی رہنے لگو میرے پاس, اس طرح کبھی نہ اسلام پھیلتا. واپس انہی مخالفتوں میں بھیجا جا رہا ہے کہ نہیں پھر جاؤ وہیں جاؤ. یہ ان کی بھی تربیت ہو رہی ہے اور ان کے ذریعے خیر پھیلنے کا ایک ذریعہ بھی ہے, دوسروں کا بھلا بھی اس میں چاہنا ہے, ان کی بھی تربیت ہے. تو کہا کہ نہیں واپس جاؤ, ان کو دعوت دیتے رہو, اور انتہائی اہم نصیحت ان کو کی کہ ان سے نرمی سے پیش آؤ. ڈانٹ ڈپٹ، برا بھلا، کوسنا کاٹنا، بددعائیں، یہ رویہ مت رکھنا. ان کا خیال کرتے رہو، ان کے حقوق بھرپور ادا کرتے رہو، اور ساتھ ہی ساتھ پہ تم بھی جمے رہو اپنی جگہ. حضرت فیض جو ہیں، انہوں نے اسلام کا سارا دور دیکھا، پھر جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، وہ جو مسلمہ قذاب کے خلاف لڑی گئی تھی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات مکے سے باہر کیسے پھیل رہی ہے، آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ. جب ایک شمع روشن ہوتی ہے تو کرنیں پھر اس کی دور دور جانے لگتی ہیں. ہوتے ہوتے بات یثرب شہر پہنچ گئی، جس میں اوس اور خزرج کے قبائل میں جنگ بواس ہونے والی تھی. قبیلہ اوس کا ایک ڈیلیگیشن قریش کے پاس آیا کہ قریش سے وہ اپنے لیے مدد مانگے. اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا اور خزرج کا بڑا تھا، تو وہ کمزور تھے، تو لہٰذا وہ آئے مدد کے لیے. جب وہ آئے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی. یہ بھی آپ دیکھیے مسلمانوں کی شان، غافل نہیں رہتے. یہ نہیں کہ بس صرف اپنے کمرے میں بیٹھ کے صرف دعائیں ہی کر رہے ہیں کہ اللہ تو کر دے، دعا بھی ساتھ ساتھ کوشش بھی بھرپور. کتنے آپ الرٹ رہتے ہوں گے کہ آپ کو سب پتا تھا کہ اچھا فلاں ڈیلیگیشن آنے والا ہے، اب ان سے بات کرنی ہے، اچھا اب یہ موقع وہاں آنے والا ہے، پلان کرتے تھے نا. کتنے زیادہ ایکٹیو تھے آپ دیکھیں، کتنے الرٹ تھے مسلمان، کتنے اپ ٹو ڈیٹ رہا کرتے تھے، موونگ ود دا ٹائمز کہ اچھا اب اس بات کی ضرورت ہے، اب یہ ہونا ہے، اب ہم ایسے پلان کر لیتے ہیں. تو آپ کو پتا چلا کہ اوس کا قبیلہ آیا ہے، آپ فوراً تشریف لے گئے، وہاں اسلام کی دعوت دی. اور کوئی اس کو کہتے ہیں نا کہ پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ نہیں، پہلے سے یہ سوچ کر نہیں کہ وہ تو سنیں گے نہیں، جب مکئی والے نہیں سن رہے تو وہ کیا سنیں گے. جو پہلے سے ہی انسان کہہ دیتا ہے کہ وہ میری بات نہیں سنیں گے، تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی شکست قبول کر لی، ہار گیا وہ. نہ یہ سوچنا کہ ضرور سنیں گے، پھر انسان کو ایک مایوسی ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں سوچنا، بس ایک کام کرنا ہے، اچھا فلاں لوگ ہیں، چلو جا کے بتا دیتے ہیں، اللہ مالک ہے. تو آپ گئے اور آپ نے جا کے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی. ان میں ایک شخص ایاس بن معاذ نے آپ کی تصدیق کی، یعنی کہ یثرب کے یہ پہلے شخص تھے جو مسلمان ہوئے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو یہ توحید کا ہی اقرار کر رہے تھے. قریشی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اب انہوں نے مزید اپنی پلاننگ کی. مختلف قسم کے انہوں نے حربے آزمائے. پہلا حربہ ان کا تھا جو زبانی پرسیکیوشن ہوا ہے نا، بہت عرصے چلا، اسی لیے بہت زیادہ انسٹرکشنز آتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذاتی خطاب کے طور پر بھی قرآن میں، اور اجتماعی طور پر مومنوں سے خطاب کر کے بھی. اللہ کے رسول سے فرمایا گیا ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے ان باتوں پہ جو یہ کرتے ہیں، صبر کیجئے، ریٹیلیٹ مت کیجئے، خون کا گھونٹ پیجئے لیکن خاموش ہو جائیے، جواب نہیں دیجئے، یہ ہے صبر. اور اپنے رویے میں تبدیلی مت لائیے، یہ بھی صبر ہے. صرف خاموش رہ جانا صبر نہیں ہے، رویہ بھی تبدیل نہ ہو، خیر خواہی بھی باقی رہے، حق بھی ادا کرتا رہے انسان. لیکن فرمایا کہ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، بہت بحث مت الجھائیے ان کو، ایسے موقع پہ بات چھوڑیے کہ جب تک ان کے اندر ایک یعنی کہ ایک رجحان رہے بات سننے کا، ضد پر نہ آ جائیں. ان کو کارنر مت کیجئے، چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کو. میرے خیال ہے تقریباً 16 مقامات پر تو صرف واحد کے صیغے میں آیا ہے، خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے، اصبر واصبر کر کے، اور صبر کیجئے. اور ویسے تو صبر کے بارے میں ہم دیکھتے آئے ہیں کتنا آیا ہے قرآن میں، اور یہی انیشیل صبر ہے، یہی پہلا صبر ہے، لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں صبر کرنا، ریٹیلیٹ نہ کرنا، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر پیچھے نہ ہٹ جانا، اور انہی کے لیول پر نیچے نہ اتر آنا، یہ کام نہیں کرنے چاہیے. تو کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ اسٹوپ ٹو دیئر لیول، ہاں وہی والی چیز ہے، گھٹیا نہیں ہونا. کوئی گھٹیا باتیں آپ سے کہہ رہا ہے نا، مذاق اڑا رہا ہے، نقلیں اتار رہا ہے، اور کیسا ریڈیکلس لگ رہا ہوتا ہے نا، کتنا برا لگ رہا ہوتا ہے، تو آپ سوچ لیں کہ مجھ کو ایسا نہیں لگنا، خود باوقار رہے انسان، یہ ہے ڈگنیٹی. اور موقع پا کر ان کو تبلیغ کرنے سے بھی نہیں چھوڑنا. کفار نے جو طریقے اختیار کیے زبانی راستہ روکنے کے، سب سے پہلا اس میں یہی تھا، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا. ان لوگوں کا لیڈر ابو جہل تھا، یہ بڑے اسپیشلائز لوگ تھے، یہ یہ جو مذاق اڑانے کی ٹیکنیک ہوتی ہے، یہ جو کول ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، کنٹمپشس ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے، اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوتی ہے، سوفسٹیکیشن لانا ہوتا ہے اس کے لیے. یہ بھی انتہائی ایک حقارت والا سلوک کیا کرتے تھے مسلمانوں سے، کنٹمپٹ کے ساتھ سلوک کرتے تھے، گھٹیا سمجھتے تھے ان کو بہت. مستحزون کا گروپ تھا یہ، بدترین یہ تھے جو کہ زبان سے مذاق اڑایا کرتے تھے. ان مستحزون کے اندر ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ ان کا فارورڈ دستہ تھا. ان میں سے ایک کو بھی اسلام کی توفیق نہیں ملی، یا تو یہ بدر میں مارے گئے یا کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو کر ذلت کی موت ہی مرے. بہت اہم سبق ہے ہمارے لیے، کچھ بھی ہو انسان کبھی مذاق نہ اڑائے دین کا، کیونکہ مذاق اڑانے والوں پر پھر مہر لگ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، بہت اذیت پہنچائی ہے آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ پر جسمانی اذیتیں بھی پہنچایا کرتے تھے. ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان کی شادیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم سے ہوئی ہوئی تھیں. ابو لہب نے ان دونوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو طلاق دے دو. طلاق دے دی دونوں بیٹوں نے. اب آپ ذرا اس وقت رکیے اور امیجن کیجئے، ایک انسان حق بات کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے میں حق پر ہوں. مثال کے طور پر اپنی مثال ہم لے لیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق بات کہہ رہے ہیں، جو پرانی بدعات ہیں، مشرکانہ رسومات ہیں، ہم ان سب کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. لوگ ہم کو منع کرتے ہیں کہ تم ایسی باتیں مت کرو، بزرگ خفا ہو جائیں گے. جن کی نظر نیاز عرس مناتے ہیں ہم، انہیں کی برکت سے ہماری زندگی میں سکون ہے، تم ان کو برا بھلا کہو گے تو نحوست پڑے گی تم پر آ کر. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تو بس ایک ہی ہے، سارا اختیار بس اللہ ہی کے پاس ہے. اب اکثر ہم توقع کرتے ہیں کہ ایسے موقعوں پہ اللہ تعالی ہماری مدد یوں فرمائے گا کہ ہماری زندگی میں بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں آئیں گی، ایک پروف اور ثبوت کے طور پر لوگوں کے لیے بھی دیکھنے کو کہ دیکھو یہ حق بات کہہ رہے ہیں تو اللہ کتنا مہربان ہو گیا، ان کے تو مال میں اضافہ ہو گیا اور اولاد کی طرف سے تو خوشیاں ہی خوشیاں ان کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے نا کہ چونکہ ہم حق پر ہیں لہٰذا اب اللہ ہم سے راضی ہے، تو لہٰذا اب اللہ ہم کو بہت اچھا دکھائے گا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا دکھائے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ دیکھو ہم حق پر ہیں، کتنا اچھا ہو گیا، ہماری زندگیوں میں کتنی برکتیں آ گئیں، ہم کتنے خوش ہیں. چاہتا ہے نا انسان. یہاں پہ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انہوں نے حق کا نعرہ بلند کیا، جو پریڈکشنز تھیں کفار کی، جن جن باتوں سے وہ ڈرایا کرتے تھے، وہ سب ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں. بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. اب کوئی اس طرح کا دین کی بات لے کر کھڑا ہو اور اس کے ہاں اس کی بیٹیوں کو طلاق ہو جائے، وہ تو وہیں ہل جائے، وہیں بدگمان ہو جائے اپنے رب سے کہ میں نے اللہ کے لیے اتنی مخالفتیں برداشت کی، میں تو لوگوں کی اتنی باتیں سن رہا ہوں اور اللہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. تو اس کا پھر شک آنا شروع ہو جائے کہ ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہی نہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہی لوگ ٹھیک کہہ رہے ہوں. پھر دوبارہ سے وہ عرص اور نظریں نے آ جائیں اور وہی مشرکانہ طریقے ہم شروع کر دیں گھروں کے اندر، ہوتا ہے نا. لیکن پھر ہم کو سیرت بہت سہارا دیتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہ تو دارالامتحان ہے. یہاں تو اللہ ٹیسٹ کرتا ہے انسانوں کو. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق لے کر کھڑے ہوئے اور وہاں مشکلات اور مصائب کے پہاڑ آپ ہی پر ٹوٹ پڑے، اور کفار تو مزید پروگرس کرنے لگے، ان کے تو مال میں بھی اضافہ، اولاد کی طرف سے بھی بڑے پرسکون، اور سوشل پوزیشن بھی ان کی اچھی سے اچھی ہوتی چلی جا رہی تھی. اور دیکھیں اتنے فرما بردار بچے ابو لہب کے کہ باپ کے ایک کہنے پر دونوں نے اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. نہ صرف یہ بلکہ عتیبہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا، تو وہ ہم کہتے ہیں نا لائک فادر لائک سن، بعض دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے، وہ آیا اور آ کر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دسترازی کی، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوکا آ کر، لیکن اس کا تھوک آپ کے منہ پر گرا نہیں. یہ داماد ہے، داماد ہے، رشتے دار بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اور کہا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. اور یہی ہوا کہ وہ شام کی طرف سفر کر رہا تھا، زرقہ کے مقام پر قافلے والوں نے رات کو پڑاؤ ڈالا۔ ایک شیر آیا رات کو اور قافلے کا اور پڑاؤ کا چکر لگا کر چلا گیا۔ عتیبہ نے جب دیکھا تو کہنے لگا، ہائے میری تباہی، یہ تو مجھ کو کھا جائے گا۔ کہنے لگا کہ میں شام میں ہوں لیکن محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھ کو مار ڈالا۔ اس قدر ان کو یقین تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہوگا، اس کو پتا تھا کہ محمد نے مجھے بد دعا دی ہے، یہ تو ہو کے رہے گا۔ تو یہی ہوا، بہت ڈرتا رہا۔ قافلے والوں نے اس کو بیچم بیچ سلایا، خود چاروں طرف انہوں نے گھیرا ڈالا، لیکن رات کو کسی وقت شیر آیا، سب کو پھلانگا اور عتبہ کو پھاڑ ڈالا آ کر اس نے۔ وہی وہ ابو لہب تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو خوش ہو کر اس نے سب میں خبر سنائی، اور جا کر اس نے کہا کہ محمد تو ابتر ہو گیا۔ نعوذ باللہ، ابتر سے مراد ہے کہ اس کی جڑ کٹ گئی، کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نشانیہ کا حول ابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن وہی جڑ کٹا ہے۔ آج محمد کے نام لینے والے بہت ہیں اللہ کے فضل سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اس کی بیوی ام جمیل، اس کا نام عروہ تھا، جب اس کو پتا چلا کہ اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی ہے تو آپ کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ حمالۃ الحطب کہا گیا ہے اس کو، لگائی بجھائی کروانے والی، یہی اس کا شغل تھا، پاس ٹائم یہی تھا۔ جہاں بیٹھی چگلیاں لگا دیں، لوگوں میں لڑائیاں ڈلوا دیں، ہر جگہ فساد کی آگ بھڑکانے والی۔ یہ آپ کو تلاش کرتی بھی آئی اور اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ آئی ہے خانہ کعبہ کے پاس جہاں کے نبی اکرم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ آپ کو دیکھ نہ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نظر آئے۔ کہنے لگی، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اگر مجھ کو مل گیا تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی، اور میں بھی شاعرہ ہوں، بھی آپ نے دیکھا نا، اس کا مطلب تھا کہ اچھا محمد شعر کہتا ہے، نعوذ باللہ، تو میں بھی شاعرہ ہوں، میں بھی شعر کہتی ہوں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی، جو مستحضرون تھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے، ایلیٹس تھے، یہ جاہل نہیں تھے، خوب پیسے والے، خوب علم والے، علم سے مراد تعلیم، نالج تھی ان کے پاس، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اور یہ آج بھی اسلام کا استہزاء کرنا ایلیٹس کا ہی کام ہے زیادہ تر، پڑھے لکھے لوگوں کا، پیسے والے لوگوں کا۔ تو اس نے شعر پڑھا کہ مرمم عسینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا، کہ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے حکم سے انکار کیا، اور اس کے دین کو گھٹیا سمجھ کر نفرت سے اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ مزمم کا مطلب ہے وہ شخص جس کی برائی کی جائے، محمد کا بالکل اپوزٹ ہے، ضد ہے محمد کی۔ اس پر آپ دیکھیے، اگر ہمارا کوئی نام بگاڑے ہمیں کیسا لگے، جل جل کے، رو رو کے ہر ایک کو بتائیں، پتہ ہے وہ مجھے کیا کہتا ہے، وہ تو مجھے ایسے کہتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، آپ فرماتے تھے کہ مشرقی مجھ کو تو برا نہیں کہتے، وہ تو کسی شخص مزمم کو برا کہتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے نا، سائڈ ٹریک کر جانا چیزوں کو۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہر چیز کو عین اپنے دل پر ہی لیا جائے؟ سامنے سے تیر آ رہا ہے، آپ سائڈ میں ہو جائیے، آپ کہیں پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، ہر طنز اور تانا اپنے پر کیوں لیتے ہیں؟ ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس تیر کا رخ کسی اور طرف ہو تو ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر۔ بعض دفعہ مظلوم بننا اچھا لگتا ہے ہم کو، ہم سب سے کہتے ہیں کہ لوگ ہم پہ بڑا طنز کرتے ہیں، کچھ یہ شوق ہو جاتا ہے لوگوں کو، وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا ٹارگیٹ ہم بنیں اور ہم مظلوم ہی رہیں۔ پازیٹو ایٹیٹیوڈ تو یہ ہے کہ جو طنز کے تیر اور تانوں کے تیر آپ کی طرف ڈائریکٹڈ ہیں، آپ اس سے بھی ہٹ جائیں، جانے دیں خالی ان کے وار کو۔ عبید بن خلف کا ایک گہرا دوست تھا عقبہ بن ابی معید۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، اس نے آ کر حضور کی گردن کو اتنے زور سے اپنے پاؤں سے روندا کہ آپ کی آنکھیں تقریباً باہر نکل آئیں۔ ایک دفعہ آپ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ آ گیا، اپنا کپڑا آپ کے گلے میں ڈال کر گردن میں ڈال کر سختی سے گلا گھونٹنے لگا. اتنے میں ابو بکر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو چھڑاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک مرد کو قتل کر دو گے اس بات پر صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. ایک دفعہ عقبہ نے حضور کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا. اب آپ یہ دیکھیے, یہ اس کی کرتوت ہیں, لیکن جب یہ آیا بات سننے کے لیے تو آپ نے اس کو ہٹایا نہیں, آپ نے پھر اس کو بات بتائی, جو کچھ سننا چاہتا تھا آپ نے اس کو سنایا. ظرف چاہیے ہوتا ہے ان باتوں کے لیے, کم ظرف لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے. جو گرج پالتے ہیں, جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں, وہ چھوڑ دیں, پھر دین کا کام ان کے بس کا نہیں ہے. یہ تو انتہائی اعلی ظرفی اور انتہائی صبر انسان کو چاہیے ہوتا ہے. خیر خواہی کا جذبہ ہر ایک کے لیے, طنز اور تیر کی بارش کرنے والوں کے لیے بھی اور گلا گھونٹنے والوں کے لیے بھی, جب وہ بات سننے آ جائیں. یہ آ کر بیٹھا اللہ کے رسول کے پاس اور جو کچھ سننا چاہ رہا تھا سنتا رہا, آپ اس کو سناتے رہے. اس کا جو دوست تھا عبید بن خلف, اس کو پتا چل گیا, اس نے اس کو بہت برا بھلا کہا. اب پھر یہ ایک اپرچونٹی تھی, پھر دروازہ کھلا تھا اس کے لیے عقبہ بن ابی معیط کے لیے. لیکن بری صحبت, بیڈ کمپنی, پیئر پریشر, سوشل پریشر نے اس کو ہٹا دیا. بہت ضروری ہے کہ انسان دیکھ بھال کر اپنے دوست بنائے, یہ کس راستے پہ ڈالنے والے ہیں. کوئی اچھے دوست اس نے بنائے ہوتے تو مزید انکریج کرتے اس کو کہ اچھا تم سن کر آئے ہو, چلو ہمیں بھی لے کر چلو. لیکن دوستی عبید بن خلف جیسے لوگوں سے تھی. اس نے بہت برا بھلا کہا اس کو اور کہا, اللہ کی قسم تیرا چہرہ دیکھنا میرے لیے حرام ہے جب تک تو محمد کے منہ پر جا کر تھوکنا ہے. اور یہی اس نے کیا. صحیح بخاری میں روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر ایک دفعہ ابو جہل نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کون ہے جو اونٹ کی اوجھڑی, انٹیلز جو ہوتے ہیں, وہ لائے اور محمد کی پیٹھ پر ڈال دے. یہی شخص عقبہ بن ابی معیط, اسی کے نصیب میں یہ بدبختی لکھی تھی. یہ اٹھ کر گیا, لے کر آیا, کھڑا رہا, انتظار کرتا رہا. جو ہی آپ سجدے میں گئے اس نے آپ کے کندھوں کے بیچ میں وہ رکھ دی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ گندگی بہ رہی ہوگی اور آپ پر آ رہی ہوگی, اور اتنی بھاری چیز کہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکے. کتنی ہی دیر اس حال میں گزر گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی تھیں, وہ بھاگی بھاگی آئیں اور روتی جاتی تھیں اور اس اجڑے کو گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے باپ پر سے ہٹاتی جاتی تھیں. جب اللہ کے رسول نے سجدے سے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا, اللہم علیک بقریش, اللہ تو قریش کو پکڑ لے. اور آپ نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا جتنے بھی لوگ وہاں تھے. جب آپ نے یہ کہا تو ان کا ہنسنا سب برفو چکر ہو گیا, ساری ہنسی ان کی بند ہو گئی. پہلے تو ہنس ہنس کر لوٹ رہے تھے, حضور کا یہ حال دیکھ کر ساری ان کی ہنسی ختم ہو گئی, گڑ گڑانے لگ گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کرنے لگ گئے کہ آپ تو ایسی باتیں نہیں کرتے تھے, آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں ہم کو. اس لیے ان کو پتا تھا کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات تو پوری ہو کر ہی رہنی ہے. اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بدر میں پکڑا, جتنے لوگوں کا نام لے کر اللہ کے رسول نے بدعا دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ اِنَّا کَفَيْنَاكَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, کہ بے شک ہم کافی ہو جائیں گے آپ کو مذاق اڑانے والوں کی طرف سے. اللہ کافی ہو گیا, اللہ کے رسول نے انگلی بھی نہ اٹھائی ان کے خلاف, اللہ نے خود ہی پکڑ لیا ان کو اپنے اپنے طریقوں سے. روشنی کی بات آپ دیکھیے یہ ہے کہ قبیلے کے سردار ابو طالب کی پروٹیکشن حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کے باوجود کفار یہ حال کر رہے ہیں آپ کا, تو مسلمانوں کا کیا حال کر رہے ہوں گے جن کو کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں تھی. تو اس کو بھی تو ہم دیکھیں گے کہ باقی مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. تو یہاں پر جو پہلی ہم نے بات ڈسکس کی تھی, زبانی پرسیکیوشن اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو جسمانی اذیت, دوسرا طریقہ زبانی مخالفت کا جو پروپیگنڈے کا انہوں نے اختیار کیا تھا, وہ تھا پیغام کو ڈسٹارٹ کرنا, مسخ کر دینا اس کی تعلیمات کو, پھر اس میں شکوک پیدا کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے لے کر تعلیمات تک ہر چیز میں شک ڈالتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو چاہتا ہے کہ تم میں فضیلت حاصل کر لے،